أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، عزیز بچوں، نوجوان دوستو، ہم سورہ سعد کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے کل حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے دو واقعات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ایک ان کی خوشحالی اور مال سے محبت اللہ تعالی کی خاطر ایک موضوع یہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کی سلطنت پر پے در پے یلغار ہونے لگی اور ان کی سلطنت کے بہت سے حصے ان کے ہاتھ سے جاتے رہے، تو اس وقت جبکہ ان کے دل پر رنج و علم کا طوفان تھا، تو اس وقت بھی ان کی اوابیت کا کیا حال تھا، وہ خدا کی طرف کس طرح رجوع کرتے تھے. یہ دونوں موضوعات کل آئے، اور اس کے بعد ہم نے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوئے اور پے در پہ ان پر مصیبتیں آئیں اور مشکلات نے ان کو آ کر دبوچ لیا، اور پھر شیطان اور اس کے ایجنٹ دل کے اندر وسوسے پیدا کرتے رہے، تو اس سے انہوں نے کیسے پناہ مانگی، اور خوشحالی میں وہ شاکر تھے اور مصیبتوں کے زمانے میں وہ صابر تھے، اور صبر ایوب ضرب المثل بن گئی. تو اس طرح سے ان کی زندگی کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور آج بعض انبیاء کا ذکر سرسری طور پر آیا ہے، زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں ہے، چونکہ دیگر صورتوں میں ان انبیاء کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے. آج جن انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس میں سے یہ ہے کہ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو. آپ کو تعجب ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں سے کیوں نکل گیا، وہ آگے آ رہا ہے، چونکہ دو الگ الگ شاخیں ہیں حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، ایک بنی اسرائیل ہے، ایک بنی اسماعیل ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرو. یہ کون تھے؟ اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا اس کا مطلب ہے، سب لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے ہیں اور آنکھ بھی دیے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے، اولی الایدی والابصار کا مطلب وہ اولی الاید قوت والے تھے، وہ سرداری والے تھے، وہ عمل والے انسان تھے. اولی الاید کا مطلب، والابصار بصیرت والے تھے، روحانی بصیرت بھی رکھتے تھے اور عمل کرنے والے بھی تھے. صرف یہ نہیں کہ انٹلیکچوئل جس طرح سے ہوتے ہیں، عمل کے میدان میں وہ کورے ہوتے ہیں. آئیوری ٹاورز پر بیٹھ کر انٹلیکچوئل ڈسکشن کے قابل تو بعض لوگ ہوتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. بعض لوگ ہی جو محنت و مشقت تو کر سکتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کر سکتے، دور تک سوچ نہیں سکتے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات سے نوازا. وہ بیک وقت انٹلیکچوئل بھی تھے، ویژنری بھی تھے، بصیرت والے بھی تھے، اور باعمل لوگ بھی تھے، میدان عمل میں اتر کر کام کرنے والے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے. تو یہ ان کی صفات کا ذکر آیا. اس کے بعد کہا کہ انا اخلصناہم بخالصتن ذکر الدار، یقیناً ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، ہم نے ان بزرگوں کو منتخب کیا، ہم نے ان انبیاء کو چن لیا تھا، اور چننے کی خالص وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک مشن تھا، اس مشن کی طرف یہ لوگ مامور کیے گئے تھے. وہ مشن کیا تھا انبیاء کا مشن؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذکر دار، آخرت کی یاد دہانی کرائیں دنیا میں لوگوں کو، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں یہ دنیا دار فانی ہے، اس دنیا سے تم کو کوچ کر جانا ہے، یہ دنیا دائمی اور ابدی رہنے والی نہیں ہے، آخرت کے گھر کی تیاری کرو. اس ایک مشن کو لے کر دنیا میں سارے انبیاء آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان انبیاء کو منتخب کیا، اور ان کا ایک مشن تھا، وہ مشن تھا ذکر الدار، آخرت کی یاد دہانی کرانا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بلا شبہ یہ سب لوگ ہمارے درمیان بڑے چنے ہوئے لوگ تھے اور نیک بندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. وَذْكُرْ اسماعیلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، پھر اور تین انبیاء کا ذکر، مختصر ذکر ہے. وہاں تین انبیاء کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور یہاں تین انبیاء کا ذکر آیا، اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور ذو الکفل. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ پرسوں گزر چکا ہے ہمارے درمیان. تو اللہ نے صرف ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے. والیسع، الیسع نبی کون تھے؟ ان کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا تھا اور وہاں بھی میں نے گفتگو کی تھی. آپ کو میں صرف پھر یادے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ حضرت الیسع کون تھے. الیسع جو علیہ السلام، جو نبی تھے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے. حضرت الیاس کا ذکر بھی پرسوں آیا تھا، ہم کو تفصیل سے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کس مشن پر معمور تھے. وہ اس وقت آئے تھے جبکہ اسرائیلی روایت دو ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، ایک اسرائیلی ریاست، ایک یہودی ریاست، یہ دو ریاستوں میں بٹ چکی تھی. اور اسرائیلی ریاست کا بادشاہ جو عقیب تھا، وہ ایک مشرق عورت سے شادی کر چکا تھا. پھر جو سدرن پارٹ ہے، جو جنوبی حصہ ہے یہودی ریاست، اس ریاست کا بادشاہ بھی مشرکوں کو شادی کرنے والا ہو گیا اور ان کے درمیان شرک کا گویا کہ عام چرچا ہونے لگا تھا. اس دوران میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا، کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو وہ مشرکہ جو عورت تھی، عقیب کی بیوی، اس نے کہا کہ اس نبی کو پہلے پکڑو، اس کا سر مجھے چاہیے. تو حضرت الیاس علیہ السلام جا کر وادی سینا میں پناہ گزی ہو گئے، کچھ دنوں کے لیے وادی سینا میں پناہ گزی ہو گئے تھے. اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا، تو وادی سینا سے نکل کر فلسطین کی سرزمین پہنچ کر انہوں نے الیسع، اس نبی کا جہاں ذکر آیا ہے، الیسع نبی کا منتخب کیا، 12 سال تک ان کی تربیت فرمائی. اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانے کے بعد الیسع ان کے جانشین ہوئے، اور پھر آ کر اس مشرق قوم کو انہوں نے تنبیہ کی. مسلم قوم تھی وہ، اسرائیلی قوم، لیکن ان کے درمیان شرک گھس آ چکا تھا، بعل پرستی ان کے درمیان عام ہو چکی تھی. تو الیسع نبی وہ تھے جنہوں نے آ کر ہاں کے پکارے دعوت دی، بعل پرستی کے خلاف گویا کہ دعوت کا پیغام عام کیا، اور اس وقت کے جو بادشاہ، جو بگڑے ہوئے اخلاق کے تھے، ان کے خلاف عوام کو اٹھا کر کھڑا کیا. الیسع علیہ السلام. وذلکفل، ذلکفل کون ہے؟ اس کا بھی ذکر سورہ انعام میں آیا تھا، آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے ہمارے درس کے دوران آیا تھا. ذلکفل بھی ایک نبی کا نام ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے. بنی اسرائیل پر دو برے ادوار آئے تھے، اس کا ذکر ہم نے بنی اسرائیل کی جو سورت ہے، سورت بنی اسرائیل، اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کو پچھاڑا، 2 مرتبہ گویا کہ بری طرح سے ان کو مارا گیا اور ان کی سلطنت کی تاخت و تاراج کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 2 مرتبہ ہوا. اس میں سے ایک مرتبہ جبکہ بخت نظر نے، جسے ہم انگلش میں نپکٹ نظر سے پڑھتے ہیں اور اردو میں بخت نظر کہتے ہیں، اس نے گویا کہ یہ 600 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کے آنے کے 600 سال پہلے، جب اس نے مارا اور اسرائیلی ریاست کا خاتمہ کیا، بری طرح سے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور بہت سے یہودیوں کو اس نے غلام بنا کر لے گیا، عراق کا وہ بادشاہ تھا، تو عراق لے گیا اور وہاں جا کر اسرائیلیوں کا ایک الگ سا اس نے گویا کہ آبادی بسائی، نو آباد کاری جسے کہتے ہیں، ریہیبلیٹیشن کیا. اس دوران یہ بنی اسرائیل چونکہ زوال زدہ امت تھی، ان کے اندر بہت سا بگاڑ آ چکا تھا، اس زمانے میں جبکہ عراق میں غلام بنا کر لے جا کر بسائے گئے تھے، اس دوران میں یہ نبی آئے ذلکفل ان کے درمیان، جن کو تورات میں اور انجیل میں حزقیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایزیکیل، ایزیکیل کہا جاتا ہے انگلش میں، حزقیل اردو میں ہے، اور عربی میں ذلکفل انہی کا نام ہے. تو ذلکفل یہ وہ نبی تھے جن کو 30 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، بہت ہی کم عمری میں ان کو نبوت ملی تھی، اور 22 سال تک انہوں نے اس بری قوم کو، اس قوم کے اندر جو برائیاں آ چکی تھی، اس سے اس قوم کو پناہ دینے کی کوشش کی اور زبردست دعوت کا کام انجام دیا. ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت ذلکفل علیہ السلام، ان کی ایک بیوی تھی اور اسے وہ اپنی نور نظر کہتے تھے، ہر آدمی اپنی بیوی کو نور نظر ہی کہتا ہے، کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی بیوی کو نور نظر کہتے تھے، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں ہے. اس بیوی کا جس دن انتقال ہوا، جب لوگ جمع ہوئے تو اس کی تعزیتی نشست میں بیوی کی تعزیت کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی قوم کی تعزیت کی، کہا کہ تم ہو کہ جو بگڑے ہوئے ہو، تم پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے، تم امامت کے درجے پر فائز کی گئی امت تھی لیکن تم نے اپنا سبق بھلا دیا، تم نے اپنا مشن بھلا دیا. تو یہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے اپنے دور کی امت کو سنبھالا اور ان کے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے زبردست محنت کی. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، قرآن نے کہا یہ سب نیک بندے تھے، ان سب کا ذکر ہو اگر قرآن میں اور یہ سب ہمارے نیک بندے تھے. تو ادھر تین پیغمبروں کا ذکر، ادھر تین پیغمبروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ یہ سب نیک بندے تھے، یہ سب اخیار میں سے تھے. ہاں ذکر کہا کہ یہ ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے. یہ ساری جو باتیں تم کو سنائی گئی، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام، ان آٹھ نو انبیاء کا جو ذکر آیا، ہذا ذکر، قرآن نے کہا کہ یہ کوئی جو ہے کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ داستان پارینہ نہیں جو تم کو سنائے گئے، یہ درس سے موعظت ہیں. یہ جو قصے تم کو سنائے گئے تم اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، اس لیے تم کو سنایا گیا ہے، اس سے تم نصیحت حاصل کرو. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. یہ تو انبیاء کا ذکر، متقیوں کا ذکر، دنیا میں کیا ہوا اس کا ذکر ہوا. اب قرآن کہتا ہے کہ متقیوں کے لیے آخرت میں کیا ہوگا، آخرت کا ایک منظر، بڑا ہی خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ آخرت میں متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے ساتھ، اخیار کے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا، اور پھر آخرت میں جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا. یہ گویا کہ دو مناظر قرآن مجید نے پیش کیے اور بڑے ہی دل نشین مناظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. کہا کہ جنات و عدن ان کے لیے سدا بہار باغ ہوں گے. یہاں ہمارے درمیان جو باغ ہوتے ہیں ان باغوں کا حال ہم دیکھتے ہیں، بارش کے زمانے وہ باغوں کے اندر بہار آ جاتی ہے اور اس کے بعد بعض زمانہ ایسا آتا ہے کہ خزاں ان کے اوپر آ جاتی ہے. اس طرح کے باغات ہیں جنات عدن، وہ ہمیشہ سدا بہار باغ، ہمیشہ ہریالی اس کے اندر، ہمیشہ خوشنمائی ہے، ہمیشہ اس کے اندر گروتھ دیکھو گے، اور وہ زبردست باغات ان کو دیے جائیں گے. مفتحت لہم الابواب، ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے، بلا روک ٹوک جنتی اس میں داخل ہوں گے. آپ کسی بھی ہوٹل میں ہی کیوں نہ قیام کریں، اور وہاں بھی آپ کو جو ہے اوقات ہوتے ہیں، اوقات کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اپنے گھروں کو جانے کے لیے اوقات کی پابندی ہوتی ہے، جہاں بھی جائیں ہل ریزارٹس میں جائیں آپ کے لیے اوقات کی پابندی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ جگہ ہے جنت جہاں جنتیوں کو بلا روک ٹوک داخلہ ہوگا، اور دے آر آلویز ویلکم. یہ لفظ خاص کر مفتحت لہم الابواب یہ نوٹ کریں، آگے جہنمیوں کا ذکر ہے، اس سے یہ میچ کرنے والا یہ ورڈ ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں ان کو جو ہے لا مرحبا بہم، تمہارے لیے آج کوئی ویلکم نہیں ہے، یو آر ناٹ ویلکم ہیئر، جبکہ یہاں مومنوں کو کہا گیا یو آر آلویز ویلکم، آر ڈورز آر آلویز اوپن فار یو، ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، جنت کے دروازے ہمیشہ مومنین کے لیے کھلے ہوں گے. متقین فیہا، اور زبردست گاؤ تکیے لگا کر، بہترین فرنیچر لگا کر، صوفہ لگا کر، اس میں مومن بندے ہمارے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب، اور وہاں ان کو اسنیکس دیے جائیں گے، بیوریج دیے جائیں گے، معقوت مشروبات، فاقیہ، فاقیہ کہتے ہیں معقولات کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، اور شراب کہا جاتا ہے مشروبات کو. وہاں مومن بندوں کے لیے اسنیکس کا، بیوریجز کا انتظام ہوگا، معقولات کا، مشروبات کا، بیش بہا بہترین چیزیں کھانے اور پینے کا انتظام کیا جائے گا. اور پرسوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے، سورہ صافات کی روشنی میں ہم نے بتایا تھا کہ ان کے سامنے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے گی وہ تو سمجھیں گے کہ یہ دنیا ہی کی شے ہے، لیکن مزہ اس کا کچھ اور ہوگا، ایسی بہترین چیزوں سے ان کی توازو ہوگی، ان کی ضیافت ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک خاص چیز کا ذکر بار بار قرآن کہتا ہے، وَعِنْدَهُمْ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے لیے کم سن، ہم عمر، خوبصورت، دل نشین، دل ربا نازنینوں کا انتظام ہوگا، ان کے لیے حسین عورتوں کا انتظام ہوگا. اور خاص قرآن مجید ان کا جب بھی ذکر کرتا ہے وہ ہے کہ خاسرات الطرف، وہ شرمیلی بحیا عورتوں کا حسن ان کے چہرے میں، ان کی ناکوں کی بناوٹ میں، ان کے ہونٹوں میں نہیں ہے، عورتوں کا حسن گویا کہ ان کی حیا کے اندر موجود ہے. شرم و حیا والی عورت حسین لگتی ہے، اور بے شرم عورت خواہ بناوٹ میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر اگر شرم و حیا نہ ہو تو وہ بھدی لگتی ہے، حسین نہیں لگتی. قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ وہ حسین و جمیل عورتیں ہوں گی، دل ربا اور دل نشین عورتیں ہوں گی، جب وہ مردوں کی طرف دیکھیں گی تو گویا کہ وہ اتنی جاذب شخصیت کے مالک ہوں گی کہ ان کو اپنے اندر لے لیں گے. اس طرح کی بہترین عورتوں سے ان کی توازو کی جائے گی. گزشتہ دو تین دن پہلے جب اس کا ذکر آیا تو خواتین سے تو یہ سوال نہیں آیا، لیکن خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے بعض ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ جب مردوں کے لیے عورتوں کا دینے کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو عورتوں کے لیے کیا دیا جائے گا؟ یہ سوال کیا، عورتوں کے لیے ان کے شوہر دیے جائیں گے، بہت آسان جواب ہے. اور یہ جو حسن کی بات ہے یہ کوئی آسمانی عورتیں نہیں ہیں، یہ وہی دنیا کی عورتیں ہیں. یہاں دنیا میں اگر کالی کلوٹی بن گئی ہیں کسی وجہ سے، آنکھ نہ کی ایسی حسین و دلربا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی عورتوں کو اتنا خوبصورت بنا دے گا لگیں گی گویا محجبی نہیں ہے. یہ انہی عورتوں کا تذکرہ ہے جو دنیا میں ہیں. اگر یہ اخیار ہیں، اگر یہ نیک بندیاں ہیں، تو دنیا کی انہی عورتوں کو اللہ تعالیٰ حسین و جمیل بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا، دل نشین بنا دے گا، دلربا بنا دے گا. ایک تو جواب اس کا سیدھا سادہ ہے کہ خواتین کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور عورتوں کا ذکر ہے. یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں ہیں، آخرت میں ان کو خوبصورت بنا دیا جائے گا. ایک مطلب یہ ہے. اب یہ ہے کہ حوروں کا جو ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ حور کے بارے میں دو رائے علماء کے درمیان پائی جاتی ہے. ایک رائے تو عام ترجمہ ہے حور کا مطلب، ہم اکثر جو ہے چونکہ مرد حضرات ہمارے ذہنوں میں خواتین ہی نظر آتی ہیں حور کا مطلب، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حور کے لفظ میں دونوں یہ سیکس شامل ہیں، دونوں جنس شامل ہیں. حور سے مطلب پاک صاف ہے، یہ ہماری بھی اسی سے نکلا ہے لفظ، دھوبی کو کہتے ہیں ہماری جو پاک صاف کرتا ہے کپڑے کو. حور سے مراد یہ ہے کہ قلب و نظر کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاک صاف طہارت اور حسین و دل نشین لوگ. اس میں حور کے اس میں کہیں عورت کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے جیسے ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج، قرآن نے کہا زوج، ہر ایک کو، مرد کے لیے عورت دی جائے گی اور عورت کے لیے مرد کو دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، زوج دیے جائیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتیں دی جائیں گی، تو کیا ایک عورت کو کئی مرد دیے جائیں گے؟ یہ سوال ہے. علماء نے یہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کے لحاظ سے ہی برتاؤ کرتا ہے. عورت کی فطرت میں نہیں ہے پالی اینڈری، ایک مرد سے زیادہ اس کے تعلقات ہوں، یہ عورت کی فطرت میں نہیں ہے. اگر کہیں خرابی ہے تو انہوں نے اپنی فطرت کو مشق کر لیا ہے. جیسے امریکہ کے اندر آج مزاج ہے تو گویا کہ وہ اپنی فطرت کو مشق کر چکے ہیں، ورنہ عورت کی فطرت میں ایک سے زیادہ مرد کی طلب نہیں ہے. لہذا جنت میں بھی صرف وہ اپنے شوہر کو چاہیں گے، اس کے علاوہ ان کے دلوں کے اندر کوئی اور چیز کی تمنا نہیں ہوگی. مردوں کا کیا معاملہ ہوگا میں نہیں جانتا، آپ پڑھیں قیامت میں کیا ہوگا ہم خود دیکھیں گے. لیکن مرد کے اندر پالیگیمی ہے، ایک سے زائد عورتیں رکھنے سے شادی کرنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت قرآن نے دی، کوٹا دیا ہے چار کا. مرد کے مزاج میں پالیگیمی ہے، یعنی ایک سے زائد بیویوں کا رکھنا، لیکن عورت کے مزاج میں پالی اینڈری نہیں ہے. اس کے مزاج میں ایک سے زائد شوہروں کو وہ منتخب نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی. بہرحال عورتوں کو جو دیا جائے گا، جو اس کا ذکر ہے، وہ ان کو حسین و جمیل بنا دیا جائے گا، خوبصورت عورتوں کا انتظام ہوگا اور میاں بیوی دونوں مل کر زندگی بسر کریں گے جنت میں. اب اس پر بھی تفصیل تو علماء نے لکھا ہے، دنیا میں جو میاں بیوی اچھے تھے ان کو آخرت میں بھی ایسے ہی جوڑا بنا دیا جائے گا. جو شوہر اچھا تھا بیوی اچھی نہیں تھی، تو بعض ایسے عورتیں تھیں جو جن کی بیویاں اچھی ہیں شوہر اچھے نہیں تھے، تو ان دونوں کا جوڑا جنت کے اندر بنا دیا جائے گا. شوہر اچھا تھا بیوی اچھی نہیں تھی تو وہ تو جہنم میں گئی، اور ایک اور جوڑا جس میں کا شوہر جہنم میں گیا تو اس عورت کو اٹھا کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوگا، غیب کی باتیں ہم نہیں جانتے، متشابہات میں سے ہیں. اتنا تو یقین ہے کہ وہاں ہم لنڈورے کی طرح اکیلے زندگی نہیں بسر کریں گے، وہاں زوج کی زندگی ہوگی، میاں اور بیوی کی زندگی ہوگی. یہ دلوں کے اطمینان کے لیے ضروری ہے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے، حساب کے دن کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت کے دن ہم اس طرح سے لوگوں کو نوازیں گے جنت میں. ان ھذا لرزقنا ما لہم من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہماری عطا اور بخشش ہے. اور اللہ نے کہا ما لہم من نفاد، اس کے اندر بوسیدگی نہیں آئے گی، اس کے اندر کمزوری نہیں آئے گی. کھانا تھوڑی دیر کے رکھ دیا جائے تو سڑ جاتا ہے، مشروبات تھوڑی دیر کے آپ بغیر فریج کے رکھ دیں تو اس کے اندر جو فرمنٹیشن پیدا ہو جاتا ہے اس کا مزہ بدل جاتا ہے. عورتیں اپنی عمر کے ساتھ حسین لگتی ہیں، عمر ڈھلنے کے ساتھ ان کے حسن کے اندر فرق آ جاتا ہے. جب تک میک اپ کے ساتھ ہوں ان کا لک اور ہوتا ہے، میک اپ اگر ختم ہو جائے تو ان کا لک اور ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا ما لہم من نفاد، آخرت میں کسی چیز کے اندر زوال نہیں ہے، किसी चीज के अंदर गिरावट नहीं है, बोसीदगी नहीं है, उकताहट किसी चीज के अंदर नहीं है। एक ही चीज बार बार खाएं, एक ही चीज बार बार देंगे, इसमें भी उकताहट नहीं है और किसी चीज के अंदर गोया के डिकम्पोजिशन नहीं होगा, उसके अंदर खराबी नहीं आएगी। ये सारी तफसीरात कहने हादा, ये जन्नतियों का जिक्र है। व इन तागीन लशर माब, और बुरे लोगों के लिए, सरकशों के लिए, उनके लिए भी एक ठिकाना होगा लेकिन वो बदतरीन ठिकाना होगा, उनके लिए बदतरीन जाए करार होगी। जन्नतियों के लिए तो सदा बहार बाग और उसके अंदर खाने और पीने की चीजें, बीवियां और उनके लिए बेहतरीन गांव तक की, ये सारी चीजों का इंतजाम। लेकिन बदबख्तों के लिए, बदकिरदारों के लिए और बदनसीबों के लिए जिनको जहन्नम में जाना है उनको जहन्नम में भेजा जाएगा। और कुरान ने कहा शर्म आप, बदतरीन जाए करार है, बदतरीन जगह है वो जहां किसी आदमी को भेज दिया जाए। जहन्नम यसलौना फबीस अलमिहाद, वो जहन्नम होगी और उस जहन्नम में जब लोगों को दाखिल किया जाएगा, फबीस अलमिहाद, ये बहुत ही बुरी जगह है, बहुत ही बुरा ठिकाना है जहन्नम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत, ये हदीस में बात आई है, जन्नत और दोजख बनाने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ जिब्राइल देख कर आओ कि जन्नत कैसी है और दोजख कैसी है। जाकर देखने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि जन्नत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि परवरदिगार मैं ये समझता हूं कि तेरा कोई भी बंदा इसमें गए बगैर रह नहीं सकता, और जन्नत जहन्नम इतनी बुरी जगह है, दोजख इतनी बुरी जगह है, इतनी बुरी जगह है, मेरा तो ख्याल है कि इसके अंदर कोई भी शख्स आना पसंद नहीं करेगा। यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कमेंट था, तबसरा था। फिर अल्लाह ने दूसरी मरतबा कहा कि जाओ जन्नत और जहन्नम को देख कर आओ। अब यह कि जन्नत के अतराफ बास चीजों को सजा दिया गया है और जहन्नम के अतराफ बास चीजों को सजा दिया गया है। अब जब जाकर देखे हजरत जिब्राइल तो आकर कहा कि अल्लाह जन्नत तो बड़ी प्यारी चीज है लेकिन जन्नत तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल है, मुझे डर लगता है कि शायद ही कोई बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो। और जहन्नम है बुरी जगह लेकिन इतनी मरगुबात से, लजायज से घेर दिया गया है जहन्नम को कि मुझे डर लगता है कि तेरे सारे बंदे उसी में चले जाएंगे। ये जन्नत और जहन्नम के बारे में ये जो कुरान ने कहा फबीस अलमिहाद, बदतरीन जगह है वो, हालांकि बदतरीन जगह देखा जाए लेकिन उसे ऐसे घेर दिया गया है कि फिसलना बहुत आसान हो जाता है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा राईता मिसल जन्नति नामा तालिबुहा, मैंने जन्नत जैसी बेहतरीन चीज नहीं देखी लेकिन हाय अफसोस उसका तालिब सो रहा है। मा राईता मिसल नारी नामा हारिबुहा, अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने जहन्नम जैसी बुरी चीज नहीं देखी लेकिन हाय अफसोस उससे पनाह मांगने वाला भी सो रहा है, जन्नत की ख्वाहिश रखने वाला भी सोया हुआ है, जहन्नम से बचना चाहता है लेकिन उससे भी सोया हुआ है। तो फबीसल मिहाद, ये बदतरीन जगह है, ये बहुत ही बुरी जगह है और मोमिन को सोना नहीं चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हादा, ये बदतरीन जगह है। फलियादूख हमीम मगसाक, यहां इनके लिए भी खाने का इंतजाम है, जन्नतियों के लिए भी खाने का इंतजाम, वहां उनके लिए माकूलात और मशरूबात, यहां इन बदबख्तों के लिए जो खाने का इंतजाम होगा, जो पीने का इंतजाम होगा, वो बहुत ही बुरी चीज है। अगर पानी मांगा जाए पीने के लिए तो गरम गरम खवलता हुआ गदला गंदा पानी उनको दिया जाएगा। खाने के लिए अगर कोई चीज मांगे तो खय आवर, ऐसी चीज जिससे खय हो जाए, ऐसी चीज जिससे आंत और टेड़ियां जो है फट जाए और हलफ के अंदर गोया के खराश पैदा हो जाए, ऐसी चीज उनको दी जाएगी। हमीम वगस्सा, कुरान ने कहा एक तो गर्म खवलता हुआ पानी इनको पीने के लिए दिया जाएगा। वगस्सा, गस्सा का मतलब है इंसान के जिस्म की रतूबतें जो कच लहू और पीप की शक्ल में बहती हैं आबिले की वजह से, जहन्नम जब डाल दिया जाएगा तो अंदर की जो रतूबतें हैं जो खून और पीप की शक्ल में होंगी, इन चीजों से उनको तवाजो किया जाएगा और कहा जाएगा कि बदबख्तो पियो आज इसी को, इसी को खाओ, इसी को पियो, इसी को चाटो, यही तुम्हारे लिए जिंदगी है और यही तुम्हारे लिए जियाफत है। व आखिर मिन शक्ली ही अजवाज, यही अजाब नहीं है, इसके अलावा और भी अजाब की बहुत सी शक्लें होंगी। हाजा फौज मुख्तहिम माकुम ला मरहबम बिहिम, यहां तक जहन्नमियों का जिक्र हुआ और कुरान ने ऐसे अल्फाज में जिक्र किया कि सुनने के साथ तबीयत के अंदर बेकरारी पैदा हो जाती है और आदमी नफरत करने लगता है, कराहत करने लगता है, इसलिए कि कुरान ने यहां कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसमें बहुत ही बुराई का जिक्र है। कुरान ने एक और जगह कहा कि जहन्नम के बारे में मिरसात का लफ्ज इस्तेमाल किया। मिरसात कहते हैं ट्रैप को, जिस तरह से हाथी को पकड़ने के लिए लोग ऊपर से बैंबू डालकर उसके ऊपर से घास बिछाकर छोड़ देते हैं और हाथी चढ़ते हुए उसमें से फंस जाता है, اسی طرح مرصاد کا لفظ استعمال کیا جہنم کو، گویا کہ جہنم جو ہے وہ لذتوں اور مرغوبات کے اوپر ہے اور آدمی لذتوں کی تلاش میں بھاگتا ہے تو پیر پھسل کر سیدھے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال کر کے بتایا قرآن نے کہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جسے کوئی آدمی تمنا کر سکے، بدبخت ہی لوگ وہاں جا سکیں گے۔ اب اس کے بعد ایک منظر ہے، وہ بھی بڑا کرخت منظر ہے، وہ بہت کریہ منظر ہے۔ میں نے بتایا تھا پرتھم، آپ کو یاد ہوگا سورہ صافات مطالعے میں، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جسمانی راحت بھی دے گا، نفسیاتی راحت بھی دے گا، ذہنی راحت بھی دے گا اور جسمانی راحت بھی دے گا۔ یہاں بدبختوں کے لیے جہنم میں جسمانی عذاب بھی ہے اور نفسیاتی عذاب بھی ہے۔ نفسیاتی عذاب میں لڑائی جھگڑا، آپ کسی سے لڑائی ہو جائے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، کبھی ہو اگر، تو آپ محسوس کریں گے کہ دل کے اندر کیسے رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کیسے طبیعت کے اندر بےخراب ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگ اگر لڑ لیں تو ان کی طبیعت قدر رہتی ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے عذاب ہو جاتا ہے، آدمی کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، چاہتا ہے کہ وہ بالکل باہوں میں لے جائے، جنگلوں میں لے جائے، جب تلخیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو تلخیوں کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے آدمی کو عذاب ہوتا ہے، جسمانی عذاب کے علاوہ یہ نفسیاتی عذاب ہے۔ قرآن نے کہا کہ اب یہ قوم کو، یہ گروپ کو جو ہے جہنم میں لے جا کر دھسایا جائے گا۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے مقتحمن، دھسایا جائے گا، گھسائڑا جائے گا، لے جا کر ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں گروپ کو۔ تو آلریڈی یہ گروپ وہاں کھڑا ہوا ہوگا، اور وہ گروپ ہوگا سرداروں کا، وہ گروپ ہوگا لیڈرز کا۔ یہ سارے سرگنے جتنے ہیں قریش کے زمانے سے لے کر دور جدید تک، یورپ سے لے کر امریکہ اور ہندوستان تک کے جتنے سردار، جتنے بدماش، جتنے گنڈے، جتنے جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان سارے سرداروں کا گروپ موجود ہوگا اور ان کے پیچھے ان کے چیلے چانٹوں کو لے جا کر گھسیڑا جائے گا جہنم میں۔ دیکھنے کے ساتھ ان کو کہا جائے گا لو بھائی ایک اور ٹیم آ گئی، لو بھائی ایک اور فوج تمہارے پاس آ گئی ہے جہنم میں۔ کہیں گے لا مرحبا بہم، آج تمہارے لیے یہاں کیوں آئے، یو آر ناٹ ویلکم ہیئر۔ لا مرحبا بہم کا مطلب یہ ہے، مرحبا کہتے ہیں ویلکم کو، لا مرحبا، یو آر ناٹ ویلکم ہیئر، آپ لوگ کیوں آئے، دفاع ہو جاؤ، تم لوگ جو ہے تمہاری صورت تک ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن ان کو لے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، انہم سال النار، لے جا کر جہنم میں گھسیڑ دیا جائے گا۔ تو جب مقتدیوں کو، جب متبعین کو، جنہوں نے دنیا میں جھنڈا بلند کیا، جنہوں نے دنیا میں ان لیڈروں کی خاطر قربانیاں دی، جنہوں نے دنیا میں ان بدبخت لیڈروں کی خاطر اپنی زبانوں کو کاٹ کر مندر کی ہنڈیوں میں ڈالا، جنہوں نے اپنے نیتاؤں کی خاطر زندہ اپنے آپ کو جلا لیا، یہ سارے بدبخت جتنے متبعین ہوں گے، فالوئرز ہوں گے، ان سب کو سردار کہیں گے، سردار اور ان کے جو لیڈر تھے، بدبخت تو تم کیوں آئے جہنم میں۔ جب ان کو ذلیل کیا جائے گا تو ذلت برداشت نہیں کریں گے، دنیا میں ذلت برداشت کر لیتے تھے، اماں کے سامنے سیدھے سو جاتے تھے، یہ ساری ذلت یہاں دنیا میں برداشت کرتے تھے، لیکن آخرت میں ان سرداروں سے وہ ذلت برداشت نہیں کریں گے، وہ گوارا نہیں ہوگا، پلٹ کر وہ جواب دیں گے، حالو بلان تم، بدبخت تم ہو، تمہارے لیے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے آج یہاں کوئی خوشی کا پیغام نہیں ہے، تم دفاع ہو جاؤ، تمہارے لیے یہاں ویلکم نہیں ہے، تمہیں خوش آمدید ہم نہیں کہیں گے۔ گویا کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں جن کی گاڑی چھنتی تھی، جن کی دنیا میں بڑی دوستی تھی، جن کی دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے تھے اور بہت گاڑی دوستی تھی، آخرت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، تھو تھکار کی نوبت آ جائے گی، تکرار کی نوبت آ جائے گی، اور ایسا لڑائی جھگڑے کا منظر جہنم کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ لا مرحبا بکم، یہ متبعین کہیں گے، فالوئرز کہیں گے، بدبختو تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں آج، انتم قدمتموہ لنا، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور تمہاری وجہ سے یہ درد سر ہم پر آیا ہے، یہ مصیبت ہم پر آئی ہے۔ فبئس القرار، حسرت سے دونوں کہیں گے کہ بدترین جگہ ہم لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد متبعین کہیں گے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار، پروردگار یہ بدبخت جو لیڈر تھے، یہ ہمارے جو رہنما تھے، ان کو آج دوہرا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ کر پڑے ہیں۔ لیکن قرآن کہے گا کہ نہیں، اصل میں سب کے لیے بھی جو ہے یہی عذاب ہوگا، دونوں کے لیے دگنا ہی عذاب ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کا ایک اور منظر پیش کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پرسوں صافات میں یہ بات آئی کہ جنتی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جہنمیوں کو جھانک کر دیکھیں گے، الٹا یہاں ایک منظر ہے کہ جہنمی کہیں گے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا بات ہے کہ بعض لونڈوں کو، بعض نوجوانوں کو، جن کو ہم برے لوگ سمجھتے تھے، جن کو ہم شریر لوگ سمجھتے تھے، جن کو ہم اپنے دین اور اپنے آبائی ملت سے خارج سمجھتے تھے، ایسے گمراہ لوگ سمجھتے تھے، کہاں ہی آج وہ ہمارے درمیان نظر نہیں آتے۔ کن کا ذکر ہے یہ؟ مومنین کا ذکر ہے یہ۔ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ بعض نوجوان تھے ہمارے درمیان، ہم ان کو مذاق اڑاتے تھے، اتخذناهم سخریا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کو ٹھٹوں میں اڑاتے تھے، ہم ان سے دل لگی کرتے تھے، بڑے نیک اور پارسا بنتے تھے، ایسے لوگ کہاں نظر نہیں آتے. کہیں گے ام زاغت عنهم الابصار، کہ ہماری نگاہ چوک گئی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان بدبختوں کو نہیں معلوم کہ وہ تو ابدی قیام گاہ جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، لیکن یہ جہنم میں تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر نظر نہیں آتی تو شاید ہماری نگاہ کا قصور ہے. لیکن قرآن کہتا ہے نگاہ کا قصور نہیں ہے، یہ تو تمہاری زندگیوں کا قصور ہے. تم نے دنیا میں غلطیاں کی تو آج تم جہنم میں پڑے، اور وہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے آج جنت کی ابدی نعمتوں سے ہم کنار ہوئے ہیں. اچھی باتیں ہیں، یہ کوئی مروب کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی دلکشی کے لیے اور لوگوں کو جو ہے ڈرانے کے لیے یہ باتیں بیان نہیں کی گئی. ان ذلک الحق، یہ حق بات ہے، یہ سچی بات ہے. تقاسموا اہل النار، یہ جہنمیوں کے درمیان جو جھگڑا ہوگا یہ واقعتاً جہنمیوں کے درمیان ایسا ہی جھگڑا ہوگا. اور اللہ کے رسول سے کہا گیا قل انما انا منذر، کہہ دیجئے میں ڈرانے والا ہوں، میں تم کو جہنم کے اس منظر سے تم کو آگاہ کرتا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، ایک پروردگار کے علاوہ جو زبردست ہے، جو غالب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، اور میں اسی بات کی طرف تم کو انذار کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ پروردگار ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں سب کا خالق ہے، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لوگوں کی غلطیوں پر، لوگوں کے گناہ پر وہ پکڑنے پر آتا تو دنیا کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی. وہ تو غفار ہے، وہ مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے، بڑا دل والا ہے، وہ لوگوں کے لیے اسد کا رویہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتے رہتا ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قل ہوا نبو عظیم، میں تو ایک بہت بڑی چیز کی خبر دیتا ہوں. انتم عنہ موریدون، جبکہ تم ہو کہ اعراض کرتے ہو، منہ موڑ کر زندگی بسر کرتے ہو. ما کان لی من علم بالملائ الاعلی اذ یختصمون، یہ ملائ اعلی میں، یا یہ وہاں اس دنیا میں، اس دنیا میں جو جھگڑا ہو رہا ہے، یہ جو میں نے تم کو سنایا ہے، یہ سناتے وقت میں وہاں جا کر دیکھ کر نہیں آیا، بلکہ مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے. ان یو ہا الیا، مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور میں نے وحی کے ذریعے سے تم کو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. الا انما انا نذیر مبین، میں ایک نذیر مبین ہوں، میں ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، اور یہ آگاہ کرنے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. اس کے بعد آخری حصہ ہے اس سورت کا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بیان کیا گیا ہے مختصراً. وہ اس لیے ہے کہ آخرت کی بات آئی ہے، اور آخرت تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے، اس نے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ہم تم کو مہلت دیتے ہیں آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور تمہارا دیکھا جائے گا کہ تمہارا بس کتنا چلتا ہے. اس واقعے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا اور شیطان کا قصہ سنایا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من تین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. قرآن نے کہا کہ میں نے، اذ قال ربک، تمہارے رب نے جب کہا فرشتوں سے، انی خالق بشرم من تین، میں انسان کو بنانے والا ہوں دو چیزوں سے. اس پر بہت تفصیلی گفتگو دو تین سال پہلے بھی ہوئی ہے. انسانی تخلیق کے جو دو اجزاء ہیں، جن دو بیسک ایلیمنٹ سے انسان کی تخلیق ہوئی، وہ ایک مٹی ہے، ایک روح ہے. یہ دو عجیب و غریب چیزیں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے بائی پولار یونٹی. انسان کو کہا جاتا ہے بائی پولار یونٹی، یعنی دو خطبین کو جمع کر دیا گیا ہے، دو متضاد چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. یہ بہت ہی عظیم شے ہے. کہا کہ مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، پہلے مٹی کا پتلا ہوا، پھر اس میں ہم نے روح پھونکی، فائدہ سبائی تو ہم نے نوک پلک درست کیا، ونفخت فیہ من روحی، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. جب میں روح پھونک دوں تو فرشتوں سے کہا کہ تم سجدے کرنا. ان دو چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی. اور معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی لفظ مٹی ہم سنتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ نیچے کی طرف جاتا ہے. سب سے زیادہ ذلیل مخلوق، سب سے زیادہ رونی جانے والی چیز، سب سے زیادہ نچلی چیز ہے تو مٹی ہے. جیسے ہی ہم مٹی کا نام سنتے ہیں، وہ نیچے کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ونفخت فیہ من روحی، جب روح کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اوپر کی طرف جاتا ہے، پاک صاف شے کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہی گویا کہ انسانی زندگی کا راز ہے کہ ان دو چیزوں سے جب اللہ نے انسان کو بنایا تو مٹی کی خاصیت ہے کہ انسان کو مٹی کی طرف کھینچتی ہے. انسان کو خواہشات اللہ تعالیٰ نے دے دیے اور مٹی کے اندر اس کی گویا کہ ساری ضروریات کو اللہ نے بکھیر دیا، تو انسان نیچے کی طرف جھکتا ہے، اور شریعت اور قرآن انسان کو اوپر کی طرف اٹھانے کے لیے آئے ہیں. انسان کے لیے، انسان چونکہ مٹی سے بنا تو مٹی کے پیٹ کے لیے غذا اللہ نے مٹی میں بکھیر دیا، اور روح سے بھی انسان بنا ہے اور روح کے لیے روحانی غذا چاہیے، اور قرآن مجید ہے وہ آسمانی ہے، روح بھی آسمانی ہے، قرآن بھی آسمانی ہے، مٹی بھی زمین کی چیز ہے اور مٹی سے نکلنے والی غذا بھی زمینی چیز ہے، اور اللہ نے ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان کو بنایا اور کہا کہ انسانوں میں سے بعض ہی لوگ ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف اٹھ پاتے ہیں، ورنہ لوگ نیچے کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں. آج سورہ آراف کا مطالعہ ہوا، تراویح میں حافظ صاحب نے سنایا، اس میں ایک مشہور یہ آیت یہ آتی ہے کہ ان کے سامنے اس قصہ سناؤ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. قرآن کہتا ہے کہ اس ایک آدمی کا ایک واقعہ اللہ نے سنایا کہ ہم چاہتے تھے کہ آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کریں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ زمین کی طرف جھکتے چلے گئے، اور زمین کی طرف کون جھکتا ہے؟ کتا ہوتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، کتا وہ ہے جو ہمیشہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اور وہ چلتا ہے تو آنکھ کے ذریعے سے نہیں چلتا، ناک اور زبان کے ذریعے سے چلتا ہے، سونگتے ہوئے چلتا ہے کہ کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے. آپ اسے پتھر پھینکے تو ایک مرتبہ اچھل کر پکڑ ہی لیتا ہے کہ کہیں روٹی کا ٹکڑا نہ ہو، کہیں ہڈی نہ ہو، تو وہ پیٹ کا بندہ ہوتا ہے، کتا پیٹ کا بندہ ہوتا ہے اور زمین ہی کی طرف جھک کر چلتا ہے، کبھی سر اٹھا کر نہیں چلتا وہ. تو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو جسم کے رشتے ہی کو باقی رکھنے کے لیے دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بری مثال دی کہ وہ کتا کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ دھوپ میں رہے تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اور اے سی کار میں بٹھا کر رکھے تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اسے سڑا ہوا گوشت ڈالے تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اور بہترین قیمتی امپورٹڈ قسم کے بسکٹ کھلائے تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، بیچارے کا حال یہ ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے کہ آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کریں، لیکن لوگ ہیں کہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ دو چیزوں سے اللہ نے بنایا، روح سے اور مٹی سے، مٹی نیچے کی طرف کھینچتی ہے انسان کو، اور روح انسان کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے. یہ دو چیزوں کے درمیان جو کشمکش ہے، یہی زندگی ہے، یہی ہمارا امتحان ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نوک پلک درست کیا، پھر اس کے بعد ہم نے روح اپنی پھونک دی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے اترایا اور وہ سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا بات ہے کہ تو نے اس مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کا مطلب یہ ہے میں نے خاص اہتمام سے بنایا. اس انسان کا مرتبہ بہت عظیم ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں نے اس کی تخلیق کی ہے، ایسی خلقت کی تو نے کیوں گویا کہ سجدہ اس کا نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی. تو کہا کہ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو گھمنڈ کر رہا ہے یا تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، کیا بات ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. تو کمبخت شیطان نے کہا، اور یہ وہی شیطان نہیں ہے جو اللہ کی دربار سے نکالا گیا، آج کے دور جدید کے بھی شیاطین یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قال انا خیر منہ، ہم بہتر ہیں ان سے، وی آر مور سیولائزڈ پیپل، دے آر باربارک، ہم دنیا کے زیادہ مہذب لوگ ہیں، ہم اعلیٰ نسب کے لوگ ہیں، ہم گوری چمڑی کے لوگ ہیں، ہم پنڈت اور پروہت کے خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، ہم جو ہے دنیا میں رول کرنے ہی کے لیے پیدا کیے گئے، ہم بہتر ہیں. قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا. یہ قرآن مجید بنیادی اصول دیتا ہے کہ برتری کے لیے بنیاد وہ قلقت نہیں ہے، حسب نصب نہیں ہے، چمڑی کا رنگ نہیں ہے کسی بنیاد فضیلت کی. فضیلت کی بنیاد ہے صفات پر ہونا چاہیے، لیکن شیطان ہمیشہ صفات نہیں، نصب پر گیا. وہ اس نے کہا کہ میرا نصب اعلیٰ ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. یہ نسب کی جو بات کرتے ہیں، یہ قومیت کا جو نعرہ ہے، قومیت کا جو بت دور جدید میں تراشا گیا ہے، یہ باطل ہے اور شیطانی کھیل ہے. یہ شیطان نے ان لوگوں کو کہا ہم انڈینس ہی بی پراؤڈ، اور گرو سے کہو ہم ہندو ہیں. تمل ناڈو میں آپ جہاں بھی جس کسی گاؤں کے اندر جائیں گے، لانگ لیو کلاسیکل ڈیوائن تمل، مختلف ابھی کچھ اور ٹریکٹر وغیرہ کے پیچھے لکھا ہوگا کہ تم فخر سے کہو کہ میں تمیلین ہوں. یہ سارے جو فخر کے لیے غلط بنیادیں، آدمی کے لیے فخر کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کے اخلاق و صفات پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اخلاق و صفات نہیں. تمیلین ہونے پر فخر کرو، ہندو ہونے پر فخر کرو، فلاں ندی کے اس پار پیدا ہو گئے فخر کرو، فلاں ندی کے اس پار پیدا ہو گئے فخر کرو، چمڑی کا فلاں رنگ پیدا ہو گیا فخر کرو، یہ سب شیطانی کھیل ہے. تو قرآن نے کہا کہ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اعلیٰ نسب کا ہوں. اللہ نے کہا کہ خالفا خروج منہ، چلے جا یہاں سے، راندہ درگاہ ہے تو، تو یہاں سے دنیا جنت سے نکل جا، ہمارے دربار سے نکل جا. اللہ تعالیٰ نے اسے خارج کیا، کہا کہ اچھا تو نکل جا، نکل یہاں سے. فَإِنَّكَ رَجِيم، تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، تجھ پر خدا کی لعنت ہے، نکل جا یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے قیامت تک، جس قیامت کا ذکر ابھی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم میں جو تو تکار ہوگی، جو جھگڑے ہوں گے، ان سب کا سردار یہ حضرت شیطان ہوگا، اور اس شیطان کی وجہ سے وہ سارا کھیل ہے جہنم میں جو لوگ جا کر گریں گے. تو اس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ تجھے قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں مجھے راندہ درگاہ کر کے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو کہا کہ میں بہتر ہوں اور آدم جو ہے قابل تعظیم نہیں ہے، میری بات رد ہو گئی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک گزارش کی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہی بہتر ہوں، میرا ہی نسب اعلیٰ ہے، میں ہی افضل ہوں، اور انسان جسے تو نے مٹی سے بنایا وہ قابل تعظیم نہیں ہے، یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دے، میں چیلنج کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا جا چیلنج قبول، تجھے بھی ٹائم دیا جاتا ہے اور انسان کی اور آدم کی اولاد کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے، یہ ثابت کر کے بتایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو سنا کر قریش کو یہ تنبیہ کی، دور جدید میں جن لوگوں کے درمیان ہم دعوت کا کام کریں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو جہنم کے مستحق قرار دیتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے آپ کو انسان ہونے کے لیے باعث ذلیل سمجھتے ہیں. اللہ نے انسان کو عظمت سے پیدا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل ثابت کیا، اور یہ شیطان جو چاہتا تھا کہ انسان ذلیل ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کر کے شیطان کے ہتھ کنڈے بنے، اور شیطان کے پروگرام کو انہوں نے کامیاب بنایا. اور جو لوگ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ انسان بلند ہے، انسان عظیم ہے، انسان باعزت ہے، وہ گویا کہ شیطان کے پروگرام کو فیل کریں گے. ہم سب کا یہی کام ہے کہ ہم شیطان کے پروگرام کو فیل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تجھے تیری مانگ پوری کی جاتی ہے اور تجھے آخرت تک کے لیے ہم وقت دیتے ہیں. قال فإنك من المنذرین، ارشاد ہوا اچھا تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، یہ ایک متعین وقت قیامت تک کے ہم تجھے ٹائم دیتے ہیں. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے خدا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو گھیروں گا، میں ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا. اور سورہ آراف میں آج جس کی تلاوت ہوئی اس میں یہ بات بھی آئی ہے، میں ان کے دہنے سے، ان کے بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، میں ان پر حملے کروں گا، ان کو بہلاؤں گا، ان کو پھسلاؤں گا، ان کو جہنم کی طرف ہانکوں گا. قال فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو نیک بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی ہتھیار نہیں چلے گا، تیری کوئی سازش نہیں چلے گی، وہ اس سے بچے رہیں گے. قال فالحق، جا میری طرف سے بھی یہ حق بات ہے، والحق کو اقول، میں بھی سچ بات کہتا ہوں. اس نے بھی کہا کہ میری طرف سے یہ سچ بات ہے، اللہ نے کہا میری طرف سے بھی سچی بات ہے. دونوں کے درمیان طے ہو گیا، اور اللہ نے کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک، آخر میں اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری باتیں جو میں تم کو سنا رہا ہوں، یہ سب سنانے کے بعد میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تو صرف تمہاری خیر خواہی میں، تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں تم کو یہ ساری باتیں عرض کرتا ہوں. یہ سارا جو، کیونکہ اس پر اللہ کے رسول پر الزام تھا، یہ شخص اپنے آپ کو خاموں کا رسول بنا رہا ہے، اصل میں اس کا کھیل کچھ اور ہے، دال میں کچھ کالا ہے، یہ اپنی سرداری جتانا چاہتا تھا. یہ آگے آیت گزر چکی ہے اسی صورت میں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا تم سے، میں کوئی اجر نہیں چاہتا، میں نے خلوص کے ساتھ تم کو دعوت دی ہے. ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تم سے اجر بھی نہیں چاہتا، میں بناوٹی آدمی بھی نہیں ہوں، میں خام خواہ تم کو ڈراؤں، میں روب جمانے کے لیے، میں اپنی برتنی ثابت کرنے کے لیے میں تم کو یہ سارے قصے نہیں سنا رہا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، میں تو دنیا کے لیے ایک نصیحت لے کر آیا ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے لے کر آیا ہوں. والا تعلمن نباہ باداہین، تم میری باتوں کو یقین مانو گے اور قرآن کی دی ہوئی ساری حقیقتیں کچھ مدت کے بعد تم کو سچی ثابت ہو جائیں گی. مکے کے لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیا، اور جو آدمی مرتا ہے مرنے کے فوراً بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جتنی باتیں کہیں وہ سچی ہیں، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے. جیسے ہی آدمی مرا اس کی قیامت شروع، اس کی آخرت شروع وہیں سے. تو وہ ساری باتیں جو قرآن میں بتائی گئی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے جو باتیں کہیں ہیں تم یقین جانو گے، کچھ ہی مدت کے بعد تم کو معلوم ہو جائے گا یہ ساری باتیں سچی تھیں. انہیں پر میں آج گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ہم سورہ زمر شروع کریں گے. اور سورہ زمر ایک بہترین رواں خطبہ ہے. اس سورت کے اندر تقریر میں بہت پرزور ہے، نہایت روانی ہے، اور پرجوش انداز سے اس میں بہت سے موضوعات آئے ہیں، اور وہ ایک ہی وقت نازل ہوئی ہے پوری سورت. تو انشاءاللہ کل سورہ زمر کا مطالعہ ہم شروع کریں گے. اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے درمیان دو مہمان آئے ہوئے ہیں، دو سفیر حضرات نیپال سے، ہمارے پڑوس کے ملک سے. وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسۃ الاسلام. نیپال کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بہت ہی خوبصورت گویا کہ آبادی ہے، تا حد نظار پہاڑوں کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فطری حسن و جمال سے نوازا ہے، وہ ایسا ملک ہے. اور وہاں مسلمان پہاڑوں میں رہتے ہیں، پہاڑی مسلمان ہیں. وہاں مسلمانوں کی تعداد 7% ہے، اور غربت زیادہ ہے، غریب مسلمان رہتے ہیں. لیکن ایسے جگہ پر بعض لوگوں نے مل کر 50 سال پہلے مدرسۃ الاصلاح نام کا ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا، اور وہاں سے تحریک بھی چلتی ہے اور اسلام کی دعوت کا کام بھی وہ کرتے ہیں. وہاں 2000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے گھاس پھوسی کی عمارت ہے. وہاں جو ہے مولانا نے لکھا ہے کہ ابھی بھی پانی ٹپکتا ہے، اساتذہ کے لیے رہنے کا انتظام نہیں ہے، ساری مشکلات ہیں. لیکن بیچارے وہاں جٹ کر کام کرتے ہیں، اساتذہ بھی قربانی دے کر، اور اس کے جو منتظمین ہیں وہ سب محنت کر کے وہاں کام کرتے ہیں. 2000 سے زیادہ طلبہ اور طالبات لڑکیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں، شعبہ حفظ بھی وہاں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوتی کام بھی وہاں چل رہا ہے. تو یہ حضرات ہمارے درمیان اس وقت آئے ہوئے ہیں. مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب بھی اس مدرسے کا انہوں نے دورہ کیا تھا، نیپال میں جو مدرسہ ہے اس کا انہوں نے دورہ کیا تھا. تو ان سب کی یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے جو لوگ آپ اہل خیر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ان سفیر حضرات کو آپ تعاون کریں، ان کی نصرت کریں، ان کی حمایت کریں. اگر فی الفور کچھ نہیں ہے تو آپ وعدہ کر دیجئے کل وغیرہ وہ آپ کے گھر پر آ جائیں گے، جو کچھ آپ سے ہو سکے. اور دین کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ جو مدرسے چلتے ہیں، اور جو تحریکی فکر اور نظر کے جو مدرسے ہیں، یہاں سے دین کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو آپ اپنی استطاعت بھر ان کی مدد کریں اور ان کی اس کار خیر میں آپ حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اے پروردگار، قرآن مجید کی جن آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما. جن نیک بندوں کا ذکر ہوا ہے اس طرح سے اے پروردگار ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار جنتیوں کا جو ذکر ہوا ہے، اے مالک ہم کو بھی اس جنت کے اندر پہنچا دے، اور جنت تک پہنچانے والے اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، جہنم میں گرنے سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے ساری امت کو اے پروردگار توفیق و ہدایت دے کہ وہ جنت کے راستے پر چلے. جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہم سب کو شیطان سے لڑنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے جال میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے ہتھکنڈے پر چڑھنے سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی اے پروردگار خوب مخالفت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. انسان کو تو نے عزت و تکریم سے نوازا، اس کا اہل ہم کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر طرح سے دین کی خدمت کرنے اور نصرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما.